الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اللہ تعالی جب کسی قوم میں کسی نبی کو بھیجتا ہے تو اس نبی کو یا رسول کو بھیجنے سے قبل، بھیجنے کے ساتھ ہی ایک نشانی بھی بطور دلیل کے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ نشانی کبھی کتاب ہوتی ہے، کبھی معجزہ ہوتا ہے، کبھی اس کی پیشین گوئیاں ہوتی ہیں۔ معجزہ اکثر و بیشتر رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، وہ رسول جو اولو العزم پیغمبر تھے یا وہ رسول جن پر کتابیں اور صحیفے اتری۔ ان رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا کیے وہ دو صورتوں میں تھے، ایک تو دلیل کے طور پر کہ لوگ ان کو دیکھیں اور مان لیں، اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ قوم خود مطالبہ کرتی کہ ہم آپ کو رسول یا نبی تب مانیں گے جب آپ ہماری شرط کے مطابق وہ معجزہ نہ دکھائیں جس کا ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی امتوں کو یا قوموں کو دکھا دیتا تھا، لیکن جب یہ دونوں قسم کے معجزے ظاہر ہوتے تھے تو ایک نتیجہ اللہ تعالیٰ ضرور نکالنا چاہتا کہ قوم اب اس کو مان لے، ماننے پر مجبور ہے، اگر نہیں مانے گی تو میں کوئی نہ کوئی سزا دے دوں۔ سو قوم عاد پر، قوم سمود پر، ان کے مطالبوں کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے معجزے دکھائے اور انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا تو اللہ نے ان قوموں کو برباد کر دیا، وہ قومیں تباہ ہو گئیں۔ اور اگر معجزہ رسول دکھائے اور لوگ نہ مانیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی یعنی بدقسمتی ہوتی ہے کہ آدمی ایک سچے انسان کو، اس کی سچائی کو اس معجزے کے ذریعے بھی تسلیم نہ کرے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ایسی قوم کے مقدر میں بھی ایک عذاب لکھ دیتا ہے جو ذرا تھوڑا سا تاخیر میں ہوتا ہے، فوراً نہیں ہوتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معجزہ اللہ تعالی نبی کو اپنے حکم سے یا رسول کو اپنے حکم سے عطا فرماتا ہے، اس میں نبی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اللہ ہی کے حکم سے ایک کام ہو جاتا ہے جو اپنی عادت کو توڑ کے کرتا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، یہ کتاب کا کام کیا ہے، ایک جامد سی چیز ہے، لیکن یہ بولنے لگ جائے اچانک اور لوگ حیران ہوں یہ کیسے ممکن ہے۔ تو یہ نبی جب اس قسم کی شے لوگوں کو دکھاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا یہ میں اپنی طرف سے دکھا رہا ہوں، بلکہ اس میں اللہ کا حکم ہے۔ یہی وجہ تھی سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اپنی لاٹھی کو پکڑتے تو وہ لاٹھی رہتی، لیکن جب اللہ کے حکم سے، جب اللہ فرماتا ان کو کہ آپ اپنی لاٹھی کو ذرا زمین پہ پھینکیے تو جو ہی وہ پھینکتے تو وہ زندہ سانپ، اژدہا وغیرہ بن جاتی تھی۔ تو ایسے معجزات کو ماننا بھی ضروری ہوتا ہے، اور اگر بندہ نہ مانے تو پھر اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے افراد کے لیے، قوم کے لیے کوئی نہ کوئی سزا تجویز کر دی جاتی ہے اور وہ سزا مسلط ہو کے رہتی ہے۔ تو نبی یا رسول جب یہ معجزہ دکھاتے ہیں تو اس میں اپنی عقل کو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے۔ بندہ یہ سوچتا ہے کہ کیسے ممکن ہے، مگر بندے مسلمان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنے دل اور دماغ میں یہ بات بٹھائے کہ واقعی ہم سب کے لیے ممکن نہیں ہے مگر اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے، اللہ ایسے کام کر سکتا ہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے. اسی وجہ سے معجزہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے کہ بندہ اس کو مانتا ہے کہ نہیں. اپنی عقل کو سامنے لاتا ہے, اپنی سوچ کو لاتا ہے, لاجک کو لے آتا ہے, اور پھر اس کے مطابق وہ اس کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ ایک ٹیسٹ ہو جاتا ہے مومن کا, بندوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی, اسراء بھی کرایا گیا, جو بہت بڑا معجزہ تھا, مگر لوگوں کے لیے ایک ٹیسٹ بن گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں, میں حطیم میں لیٹا ہوا تھا, فرشتے اترے اور انہوں نے میرا پیٹ سینہ چاک کیا, سینے سے لے کر ناف تک اس کو چاک کیا. یہ آپریشن ہو رہا ہے, یہ وہ دور ہے جس میں میڈیکل نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اور آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے چاک کیا, چاک کر کے میرے دل کو باہر نکالا, اور نکال کے ایک تش تھی, پلیٹ تھی سونے کی یا کسی شے کی, جنت کی تھی, اس میں پانی تھا, اس پانی میں میرے دل کو دھویا گیا, اور اس کے اندر سے جو بھی کالے کالے ہلکے پھلکے داغ تھے ان سب کو نکال کے اس کے اندر نور بھر دیا گیا, اور پھر اس کے بعد وہی دل میرے دل کے مقام پہ فکس کر دیا گیا. یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے. آپ خود فرماتے ہیں کوئی ایسی دوا نہیں سنگھائی گئی, کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے چاک کیا گیا ہو آپ نے آپ کے سینہ مبارک کو. بس فرشتے آئے, انہوں نے چاک کیا اور دل نکال کے اس کو دھویا اور دل میں ہی سجا دیا. یہ معجزہ ہے, معمولی معجزہ نہیں ہے, اللہ کا حکم تھا. وہ اللہ جو اس وجود کو عدم میں, عدم سے وجود میں لا سکتا ہے, اور اس کو چلا سکتا ہے, اس کو سنوا سکتا ہے, اس کو بلوا سکتا ہے, کیا وہ اس پر کنٹرول نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسے کام نہیں کر سکتا؟ آپ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس ایک جانور لایا گیا جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا, یعنی اس کے درمیانہ, جو براق نام کا تھا. تو مجھے کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ اس پر سوار ہو جائیے. یہ رات کا تھوڑا سا لمحہ ہے, یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب دنیا سب خراٹے لے رہی ہے, سوئی ہوئی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حطیم میں موجود ہیں, وہیں لیٹے ہوئے ہیں. وہ تھوڑی سی گھڑی میں یہ کام ہوتے ہیں سارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر جب بیٹھے تو وہ بدکی, تو جبریل امین نے براق کو کہا کہ براق یاد رکھ, آج تم پر ایسا سوار ثابت ہوا ہے, ایسا عظیم سوار تم پہ بیٹھا ہے جو قیامت تک کیا کوئی بھی ایسا سوار تمہیں کبھی ملے گا ہی نہیں. تو وہ ٹھہر گیا. پھر جبریل امین نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہاں سے لے گئے بیت المقدس, اور آپ خود فرماتے ہیں اس براق کی یہ حالت تھی کہ اس کی نظر جہاں پڑتی تھی وہ اپنے قدم کو وہیں رکھتا تھا. تو بیت المقدس لے گئے, وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام جو وہاں موجود تھے, جن کو جمع کیا گیا تھا, ان کی امامت کرائی. یہ سب معجزات ہیں, اس وجہ سے آپ کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جبریل امین نے براق کو حکم دیا, وہ براق اوپر اٹھی اور آسمان کی طرف پہنچی, اور وہاں پہنچ کے دروازہ بند تھا. جبریل نے کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی, کون؟ ان کا جبریل, تمہارے ساتھ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اجازت, حکم دیا گیا؟ جی ہاں. دروازہ کھلا, آپ اوپر تشریف لے گئے, اور وہاں سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جبریل نے خود فرمایا, اللہ کے رسول, یہ آپ کے بابا آدم ہیں, انہیں سلام کیجئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سلام کیا. وہ ویلکم کہتے ہیں, مرحبن, میرا بیٹا, نیک بیٹا. اور آپ کے ارد گرد کچھ تھوڑی سی کچھ چیزیں موجود ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام جب ادھر دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں, ادھر دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. تو جبریل امین نے اس کا سبب بتایا کہ جبریل, کہ اللہ کے رسول ادھر ان کی نیک اولاد ہے اور ادھر آدم علیہ السلام کی بری اولاد ہے، جب نیک اولاد کو دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور بری اولاد کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. اسباق دیکھیے کیا مل رہے ہیں، سبق کہ بابا آدم بھی رو رہے ہیں، اپنی اچھی اولاد پہ خوش ہیں اور اپنی بری اولاد پہ روتے ہیں کہ ان کا انجام برا ہوگا. دوسرے آسمان پہ گئے، وہاں بھی اجازت دے کے اجازت مانگی گئی، تب دروازہ کھولا اور وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی، سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا. تیسرے پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنا خوبصورت بنایا کہ دنیا کا آدھا حسن ان کے پاس ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حالانکہ آپ نے نہیں دیکھا، دنیا میں آپ نے یوسف علیہ السلام کو نہیں دیکھا، لیکن ان کی جو خوبصورتی ہے، ان کا جو حسن ہے، وہ آپ نے اس آسمان پہ دیکھنے کے بعد واپس آ کے فرمایا، اور اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. چوتھے آسمان پہ گئے، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے ویلکم کیا، سلام کیا. پانچویں پہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ذرا چھوڑ کے اوپر چلے تو پیچھے دیکھا تو وہ رو رہے ہیں. جبریل نے سبب بتایا کہ اللہ کے رسول یہ اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ بعد میں آئے ہیں، یہ پہلے تھے، ان کو یہ خیال آ رہا ہے کہ میری امت کے افراد جنت میں تھوڑے جائیں گے اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد جہاں جنت میں زیادہ جائیں گے، کاش میری امت کے افراد بھی زیادہ جاتے. ساتویں پہ گئے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جناب ابراہیم علیہ السلام نے بڑا وارملی گرم جوش استقبال کیا، اور پھر جاتے جاتے جب نبی علیہ السلام رخصت ہوئے تو انہوں نے ایک دعا کی اور سمجھایا نبی علیہ السلام کو، اپنی امت کو کہہ دینا کہ جنت بڑی وسیع ہے، بڑی خوبصورت ہے، اس کی زمین چٹیل میدان کی طرح ہے، وہاں کچھ بونے کی ضرورت ہے، اچھے بیج ڈالنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ کی امت کو یہ ورد کرنا چاہیے، اللہ کو اس طرح یاد کرنا چاہیے، اس طرح ہر بندہ اپنی جنت کے چٹیل میدان کو سرسبز و شاداب باغ میں بدل دے گا. وہاں سے اور اوپر گئے، سدرۃ المنتہا، وہیں اللہ تعالی سے ہم کلام ہوئے. کیا کچھ وہاں چھایا ہوا تھا، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم بس دیکھتے رہ گئے، اور وہیں جبریل امین نے اپنی اصل شکل بھی نبی علیہ السلام کو دوبارہ دکھائی، اور نبی علیہ السلام دیکھتے رہ گئے، آپ کی نظر نہ جھپکی نہ ادھر ادھر ہوئی. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، تو وہ منظر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور یہیں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. آپ کے سامنے بیت المعمور بھی لایا گیا، یہ فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جبریل امین میں، اللہ کے رسول یہ بیت المعمور ہے، فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، جب سے بنا ہے اس میں 70,000 فرشتہ روزانہ طواف کرتا ہے، اور جس نے ایک دفعہ طواف کر لیا قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنی تعداد ہے فرشتوں کی. اس لیے تو اللہ تعالیٰ بے نیازی کا اظہار کرتا ہے، تم میری عبادت کرو نہ کرو انسانوں، میری خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ضرورت تمہیں ہے میری نہ کہ مجھے تمہاری. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نمازیں فرض ہوتی ہیں، 50 نمازیں ہیں، اس کا بھی ذکر آپ فرماتے ہیں. اور اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، انہوں نے اپنے تجربے کی روشنی میں سمجھایا کہ اللہ کے رسول میری امت کے افراد 2 نمازیں بمشکل پڑھتے تھے، 50 نمازیں آپ کی امت کیسے پڑھے گی، جائیے کم کرائیے. تو اس طرح آتے جاتے اللہ تعالیٰ نے 5 50 کی بجائے 5 نمازیں فرض کر دیں، اور جب اس فرض کو آپ لے کے ذرا تھوڑے سے پلٹے ہیں تو پیچھے سے آواز آئی کہ اللہ کے رسول یہ 55 نمازیں ہیں لیکن جو پڑھے گا اس کو 50 نمازوں کا ثواب میں دوں گا. اور پھر اسی عرصے میں اسی سیر میں آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی. آپ نے نہروں کا ذکر کیا, دو اندر نہریں ہیں دو باہر نکل رہی ہیں, اندر کی نہریں جنتی نہریں ہیں, چار نہریں آپ نے ذکر کیا بڑی خوبصورت, اس کے کنارے اس کا ماحول جو آپ فرما آپ نے دیکھا وہ آپ نے فرما دیا. یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں, یہ معجزہ ہے, معجزہ جس کو بین ہی تسلیم کرنا مسلمان کا فرض ہے. پھر اسی طرح آپ فرماتے ہیں جنت کے محلات مجھے لے جایا گیا تو میں ایک محل کے قریب سے گزر رہا تھا تو مجھے کسی کے چلنے کی آواز آئی اندر, تو میں نے پوچھا یہ کون ہے, کون چل رہا ہے, یہ کس کا محل ہے؟ تو جبریل امین مجھے فرماتے ہیں اللہ کے رسول یہ آپ کے صحابی بلال حبشی رضی اللہ عنہ یہ اس کا محل ہے. آپ فرماتے سبحان اللہ, بلال اتنا زبردست کامیاب کہ محل میں جنت کے محل میں میں اس کے چلنے کی آواز سن رہا ہوں. پھر اسی طرح آپ کو ایک اور بہت خوبصورت تالاب دکھایا گیا جس کے کنارے موتیوں کے بنے ہوئے تھے. آپ سے پوچھا, آپ نے پوچھا یہ کون, یہ کیا ہے؟ عرض کی گئی اللہ کے رسول یہ آپ کا حوض کوثر ہے, جو بھی ایک دفعہ اس کا پانی پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. یہ وہ مقام ہے جو آپ کو وَبْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ جس کے لیے آپ کی امت کے افراد دعا کرتے ہیں, یہ نصیب ہونا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دوزخ کی بھی سیر کرائی گئی, وہاں عجیب و غریب سے ماحول تھے, عجیب و غریب, کسی کی زبان کاٹی جا رہی ہے اور یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں جو پیچھے بیٹھ کے لوگوں کی برائیاں کرتے تھے. کوئی اپنی انتڑیوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے, یہ کون ہے؟ یہ سود خوار ہیں. کوئی اپنے آپ کو مسلسل مار رہا ہے, زخمی کر رہا ہے, کاٹ رہا ہے اپنے جسم کو, یہ زانی ہے, یہ اس طرح کے لوگ ہیں, یہ اس طرح کے لوگ ہیں. بڑے ہولناک مناظر جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دکھائے گئے, اور آپ سب کچھ یہ لے کے واپس تشریف لائے. اور رات کا یہ تھوڑا سا عرصہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے, سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی, من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, مسجد حرام سے مسجد اقصا تک, یہ ہے اسرا. اور پھر وہاں سے جب اوپر لے گئے اس کو کہتے ہیں معراج. اسراء کا ذکر یہاں سورۃ الاسراء میں 15 پارے کی پہلی آیت میں ہے, اور جو معراج کا ذکر ہے وہ سورۃ النجم میں ہے, وہاں پوری تفصیل دی گئی ہے. اللہ کے رسول اوپر تشریف لے گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو صبح ہوتے ہی آپ نے لوگوں کو فرمایا کہ اس طرح مجھے اللہ تعالیٰ نے راتوں رات سیر کرائی ہے, ساتوں آسمانوں کے اوپر سے جنت اور دوزخ کی سیر کر کے حتیٰ کہ بیت المقدس میں نماز پڑھ کے میں واپس آ گیا ہوں. ابو جہل کے علم میں جب یہ بات آئی تو وہ آپ کے پاس آیا, کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رات کے تھوڑے حصے میں تو آپ نے کیا دیکھا, میں آسمان پہ گیا, ساتوں آسمان پہ, بیت المقدس بھی گیا وہاں سے ساتوں آسمان پہ گیا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جنت دوزخ کا مشاہدہ بھی کر کے آیا ہوں. کیا یہ بات آپ قوم کے سامنے کہیں گے؟ آپ نے فرمایا بالکل میں کہہ دوں گا. تو ابو جہل وہیں سے ذرا بلند جگہ پہ کھڑے ہو کے اس نے آواز لگائی کہ او عرب کے خاندانوں جمع ہو جاؤ, سب چھوڑ چھاڑ کے آ گئے, اور ان سب کو لے کے ابو جہل نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے آپ نے جو مجھ کو کہا تھا اب ان کے سامنے کہیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں کہوں گا. تو آپ نے فرمایا لوگوں سنو, یہ رات جو گزری اس کے تھوڑے سے عرصے میں میرے رب نے مجھے بیت اللہ سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں اور پھر جنت دوزخ کی سیر کرائی ہے، میں واپس بھی آ گیا ہوں. یہ سنتے ہی لوگ سر پیٹنے لگے، مذاق کرنے لگے اور ہنسے، اور پھر جو کچھ بھی کہنا تھا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہا. یہ ٹیسٹ تھا، ٹیسٹ. آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو اسراء اور معراج کی باتیں سنتے ہیں تو ہنستے ہیں، انہیں یقین نہیں آتا. وہ اپنی ہنسی کو بچانے کے لیے جھیپتے ہیں، اور جب جھیپتے ہیں تو دوسروں کے سامنے قرآن مجید کی ساتھ کو یا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بتائے ہوئے ان واقعات کو کوئی اور اینگل سے، کسی اور رنگ دے کے پیش کر دیتے ہیں. ماننے کو تیار نہیں ہے کہ معجزہ بھی ہوتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے سامنے اناؤنس کیا کہ جی ہاں بالکل. تو لوگ اس طرح عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنے لگے، باتیں کرنے لگے. ان میں کچھ لوگ سیانے بھی تھے اور انہوں نے سفر بھی کیا تھا بیت المقدس کا، اور بیت المقدس میں جا کے وہاں عبادتیں بھی کی تھی. ان کا بکثرت آنا جانا تھا، اس لیے اس کی گلی، دروازے، یہ حتیٰ کے ستون جو مسجد کا داخلی ستون تھا اور اس کا جو ماحول تھا وہ اچھی طرح جانتے تھے. انہوں نے اس قسم کے سوال شروع کر دیے کہ اچھا آپ بیت المقدس گئے ہیں تو کچھ بیت المقدس کی معلومات ہمیں دے سکتے ہیں؟ آپ بتائیے کہ اس کا دروازہ کس قسم کا ہے، پتہ چل جائے گا. ابھی یہ بڑا امتحان تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر آپ کی مدد فرمائی اور ساری جو پکچر تھی آپ کے سامنے رکھ دی. آپ نے فرمایا دروازہ اس قسم کا ہے، اندر کا ماحول ستون اتنے ہیں، اندر کا ماحول ایسا ہے. بالکل لاجواب ہو گئے، سمجھ گئے کہ بات صحیح کہی ہے، جو کچھ ہم پوچھ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، جھوٹ نہیں ہے. لیکن اعتراف یہ بہت بڑی رکاوٹ تھی. ہم کیسے مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ یہ ایک معجزہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیا. اس کے کیا فوائد ہیں فیوچر کے مسلمانوں کے لیے، کیا کیا خوشخبریاں ہیں، اور آئے گا مستقبل کی جو ترقیاں ہیں ان سب کی جو پیشین گوئیاں ہیں وہ اسی ایک واقعے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے رکھ دی. اور اصل جو چیز ہے وہ یہ سامنے رکھی کہ اس واقعے پر ایمان لائیے. میں مذاق نہیں کر رہا، میں اللہ ہوں، سبحان، مجھ میں غلطیاں نہیں ہیں. اس کو خواب مت سمجھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتا رہے ہیں یہ کوئی خواب ہے. نہیں، خواب بھی نہیں ہے. خواب ہوتا تو کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں. کوئی یہ بندہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام نہیں کر سکتا، وہ کر سکتا ہے. اس نے اپنے رسول کو بیت اللہ سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے آسمانوں تک کی جو سیر کرائی ہے اس میں اللہ کو بے عیب سمجھیے گا. سبحان الذی، کو پاک ہے. غلطیاں تم میں ہو سکتی ہیں، کمزوریاں انسانوں میں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ میں نہیں ہیں. پھر عبدی ہی کا لفظ فرمایا، عبدی ہی، اپنی طرف منسوب کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ بہت بڑا مقام ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنے بندے کو چنا اس کام کے لیے اور ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی. عبد کس کو کہتے ہیں؟ اپنے بندے کو سیر کرائی. یہ کوئی روح نہیں ہے آپ کی کہ روح آپ کی لے جائی گئی اور جسم آپ کا پڑ رہا. عبد کہتے ہیں بندے کو جو روح اور جسم کا نام ہے. نہ خالی جسم عبد کہلاتا ہے اور نہ خالی روح عبد کہلاتی ہے، یہ دونوں ملتی ہیں تب جا کے عبد بنتا ہے. تو اللہ نے اپنے اس بندے کو روح اور جسم سمیت ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی ہے. کیوں کیوں کرائی؟ اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی، لِيُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھا دیں کہ وہ جائے دنیا والوں کو بتائے کہ لوگوں یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے براق، یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ میرا آسمان پہ چلے جانا، اور یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے، ساتوں آسمانوں کو کراس کر کے میں اوپر سدرۃ المنتہا تک چلا جاؤں، بہت بڑی نشانی ہے، لوگوں کے لیے ٹیسٹ ہے، اور میں تمہارے سامنے یہ نشانیاں رکھ رہا ہوں. اور اس ساری سیر کا جو اصل مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اس مسلم امہ کو اللہ تبارک و تعالی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلا کے ایک بہت بڑی چیز نوازنا چاہتا تھا جو کسی کو آج تک نہیں نوازی، اور وہ ہے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات. اللہ نے اپنے عرش کے خاص خزانوں تلے سے یہ دو آیات نکال کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس موقع پر عطا فرمائی. بڑی خوبصورت آیات ہیں، جو اس کو پڑھتا ہے شام کے وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئی ہزار، ساٹھ ہزار فرشتے اس بندے کی نگرانی کرتے ہیں صبح سے لے کر شام سے لے کر صبح تک، اور جو صبح پڑھتا ہے تو شام تک اس کی نگرانی کرتے ہیں سوائے موت کے، سوائے موت کے، باقی سب رب کی مہربانیاں اس کے شامل حال ہوتی ہیں. ایک تو یہ چیز تھی، دوسری نماز تھی. نماز کو زمین پہ فرض نہیں کیا، آسمان پہ فرض کیا ہے. کیوں؟ کہ اللہ ظاہر ہے عرش پہ ہے اور بندہ فرش پہ ہے، فرش اور عرش کا تعلق اگر کوئی قائم ہو سکتا ہے تو وہ نماز ہی قائم کر سکتی ہے، اور بندے کو یہ نماز پڑھنی ہے تاکہ وہ عرش والے سے ملے، اس سے سرگوشیاں کرے، اس کی عبادت کرے، اس کا صحیح بندہ بن جائے، تاکہ اللہ اس کو بھی ایسی رفعت نوازے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. اور یہ بلندیاں اور رفعتیں ویسی تو نہیں ملیں گی کہ ساتوں آسمان پہ بندے کو لے جائے، مگر اتنا ضرور ہوگا کہ ایسے بندوں کو ساتوں آسمان کے اوپر جو جنت اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہے مرنے کے بعد وہ ضرور نصیب کر دے گا. یہ وہ اصل مقصد تھا، یہ وہ معراج ہے، یہ اسراء ہے، اسی سے یہ سبق ملتا ہے. بس اسی طرح بننے کی کوشش کریے، کیجئے، یا ہمیں کرنی چاہیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کو کے مقاصد میں پائیں وہ چیزیں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے. یہ دن منانے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا اثر ہم پہ تب ہو سکتا ہے جب ہم وہی کام کریں، وہی میسج سنیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں سے اوپر نیچے لے آئے تھے اور امت کو بطور گفٹ کے دی تھی. یہ اصل چیز ہے، اس لیے معجزہ یہ ماننا پڑتا ہے، اور یہ معجزہ صرف اللہ اپنے رسول یا نبی کو عطا کرتا ہے، امت کے افراد کو نہیں عطا کرتا. امت کے جو نیک افراد ہیں ان کو کرامت ملتی ہے. معجزہ ظاہر کیا جاتا ہے، کرامت ظاہر نہیں کی جاتی، یہ یاد رکھیے. معجزہ اس لیے ظاہر کیا جاتا ہے تاکہ لوگ ایمان لائیں، کرامت انسان کی اپنی ایک نیکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کر دیتا ہے، لیکن اگر وہ اس کو دکھاتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے تو یہ ریاکاری ہو جاتی ہے، جس وجہ سے ایسے نیک لوگ اپنی ان کرامتوں کو چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے. معجزے پر ایمان لانا ضروری ہے، مگر کرامت پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ یاد رکھیے. یہ فرق ہے معجزہ اور کرامت میں. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، شعبدہ بازی، جو غیر مسلم کو، ہندوؤں، سکھوں اور دوسروں کو، ان کے پاس بھی ہوتی ہیں. یہ چیز شو کرتے ہیں، ہاتھوں سے کبوتر نکال دکھا دیتے ہیں، اور یوں ہاتھ نکالتے ہیں ہاتھ میں سیب دکھا دیتے ہیں. یہ سب شعبدہ بازی ہے، یہ کرامت نہیں ہے. غیر مسلم کے ہاتھ سے اگر اس قسم کی خرق عادت چیزیں ہوں تو وہ شعبدہ بازی ہے، یہ شیطان اس کا ساتھ دیتا ہے اور وہی اس سے یہ کام کراتا ہے. مگر نیک اور صالح انسان، اس سے اگر اس قسم کے کوئی کام ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک علامت ہوتی ہے کہ واقعی یہ کوئی نیک انسان ہے. لیکن اس نیکی کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان اس کو ہولی شاہ سمجھ لیں اور ہولی شاہ سمجھ کے اس کی ہر بات ماننا شروع کر دیں، نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہیں، خطبے کے دوران فرماتے ہیں یا ساریا الجبل، ساریا پہاڑ کی اوٹ میں آ جاؤ. گفتگو کیا ہو رہی ہے درمیان میں یہ بول پڑے، سارے بیٹھے ہیں سامعین حیران، بھائی اس کا کیا تعلق ہے، یہ کس کو کہا انہوں نے یا ساریا الجبل؟ خطبہ دے دیا، نماز پڑھا دی، کچھ لوگوں نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا تھا؟ اچھا تم نے سنی میری یہ بات؟ کہاں کہ مجھے یوں لگا کہ مسلمانوں کا فلاں جو دستہ، فوجی دستہ گیا ہوا ہے، وہ میدان جنگ میں ہے، وہ لڑ رہا ہے، اور اس لڑائی میں مجھے ایک فوجی مجاہد مسلمان نظر آیا جس کے پیچھے کوئی تھے، اس کو حملہ کرنے والے تھے، تو میں نے، مجھے اسے نظر آیا تو میں نے کہہ دیا ساریا پہاڑ کی اوٹ میں آ جاؤ. اتنی بات کی. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے. مسلمان بڑے حیران تھے اور کچھ ٹو میں رہے کہ یہ لوگ آئیں. تو جب وہ آئے تو کسی نے پوچھا ان سے تم میں کوئی ساریا ہے؟ ان کا ہاں ہے. اس کو بلایا، ساریا کوئی اہم واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا ہو؟ وہ کہا جمعہ کا دن تھا، میدان جنگ میں ہم تھے، تو میں لڑ بھی رہا تھا دشمن کے ساتھ، تو مجھے یوں لگا حضرت عمر کی آواز آئی ہے جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ ساریا پہاڑ کی اوٹ میں آ جاؤ. بس اتنی سی بات تھی، لوگ سمجھ گئے کہ واقعی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت ہے. مگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھپاتے ہیں. لوگوں کو پتہ چلا ہے، لوگوں نے اس کو نیریٹ کر دیا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ان کے مقام سے اٹھا کر بہت بڑی شے سمجھ لیا. امت ایسا نہیں سمجھتی، نہ امت کا ایمان ہے. جو رسول کا مقام ہے اس مقام پہ کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا، اور رسول کے نیچے بہت سے نیک لوگ ہو سکتے ہیں جن کے اپنے اپنے درجات ہیں، اپنے اپنے لیولز ہیں. تو انہی لیولز میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. ان کا لیول سب سے اونچا، ان سے کم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر ان سے کم سیدنا عثمان کا، پھر ان سے کم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ سب وہ چیزیں ہیں اعمال کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ لیولز بناتا ہے. ہمارے بھی لیولز ہیں. لِكُلٍ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا، ہم جو عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھی درجے بنا رکھے ہیں. اچھے اعمال والوں کے درجے، ان کے خلوص، ان کی نیک نیتی، ان کی لو، اس کی وجہ سے ان کا درجہ ہے. اور مختلف درجے ہوتے ہیں. میں نماز پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ اگر اس نماز کو انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں، اس نماز کا درجہ میری اس نماز سے کم بڑا ہے جو میں نماز بس ایسے ایز اے روٹین پڑھ لیتا ہوں جس میں کوئی خشوع اور خضوع نہیں ہے. درجے ہیں. اور اسی طرح بدعمل انسانوں کے بھی اپنے اپنے درجے ہیں. تو یہ درجات ہیں جو اللہ تعالیٰ نصیب کر دیتا ہے امت کے نیک لوگوں کو، مگر سب سے اونچا مقام رسول کا ہوتا ہے. اس کو معجزہ نصیب ہوتا ہے اور بعد والوں کو کرامت نصیب ہوتی ہے. بس معجزے پر ایمان لانا ضروری ہے. کرامت جو وقتی ہوتی ہے بس ٹھیک ہے، مان لیا نیک لوگ تھے، کافی ہے اتنا، اللہ تعالیٰ ان کو بہت اونچا مقام دے چکا، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہو سکتا. باقی جھوٹی کرامتیں بھی ہمارے ہاں بہت گھڑی جاتی ہیں، بہت سے جھوٹے واقعات، جھوٹی کرامتیں لوگوں کو مقام کو بلند کرنے کے لیے، ان کو اونچا اڑانے کے لیے، ان کو منوانے کے لیے زبردستی عجیب و غریب قسم کی کرامات گھڑی جاتی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں. ان کو ماننا گناہ ہے، یاد رکھیے ان کو ماننا گناہ ہے. اس لیے کہ ہم اپنے ایمان کو بڑا کمزور کر لیتے ہیں، اور برے انسانوں کو اور ایسے بندوں کو جن کے بارے میں کچھ حالات کا ہمیں علم ہی نہیں، غلط طریقے سے ان کو ہم اونچے مقام پر لے جاتے ہیں. یہ کوئی نیکی کا عمل نہیں ہے. اس لیے فرق کرنا چاہیے معجزہ اور کرامت میں. اچھے لوگوں کی جو کرامت ہے اس میں، اور جھوٹی کرامتیں جو مشہور کی جاتی ہیں یا شعبدہ باز جو لوگ ہیں ان میں، یہ فرق کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خاص طور پر نبی پر اللہ تعالی نے جو عنایات نازل کی ہوتی ہیں ان کو مانیں، ان پر ایمان لائیں، اس کے بارے میں کسی قسم کا شک نہ کریں، کوئی الٹے سیدھے معنی کر کے یا تاویلیں کر کے لوگوں کو مت سجھائیں، اپنی عقلوں کو پیچھے کر لیں اور جو کچھ اللہ نے قرآن مجید میں یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں فرمایا ہے اس کو ہم من وعن تسلیم کر لیں، یہی اصل ایمان ہے، اور یہی ایمان کی دعا کرنی چاہیے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين.